سوال یہ ہے کہ ایسی نشید سننا جس میں دف ہوتا ہو پیچھے، دف کی آواز ہوتی ہو، سننا جائز ہے یا نہیں؟ اصل دف جو ہے وہ جس طرح اصل ہوتا تھا، جس کی شریعت میں جس کا جہاں پر جس کی اجازت منقول ہے، وہ پتہ نہیں آج کل ہوتا بھی ہے، اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل سیدھا سادہ طریقے پر ہوتا ہے. اس بارے میں پہلے تو یہ کہ اس بارے میں ہمیں حکم معلوم ہو کہ اس بارے میں کیا حکم ہے، پھر آج کل کا جو دف ہے اس کے بارے میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اصل دف جیسے تپائی ہے، تپائی پر اگر ہم ہاتھ ماریں تو کیسی آواز آئے گی؟ بالکل بجنے والی آواز نہیں ہوتی. تو اس طرح کی آواز جو بالکل بجنے والی نہ ہو، گونج نہ ہو اس میں، وہ دف کی آواز ہوا کرتی تھی. اور وہ استعمال کب کرتے تھے؟ جنگ کا موقع ہے، لوگوں کو جوش دلانا ہے، چلو 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 نکلنا ہے، تو وہ جوش دلانے کے لیے، یا عید کا موقع ہے، کوئی خاص عید کا موقع ہے، یا شادی کا موقع ہے، یہ خاص خاص بعض مواقع. اور عام حالات میں کوئی پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی لوگ کہتے ہیں جائز جائز جائز، لیکن پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، کچھ بچیاں دف بجا رہے ہیں، نشید پڑھ رہی ہیں بچیاں، ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اچھا تم دف بجا رہی ہو؟ آپ نے فرمایا عید کا دن ہے، کوئی بات نہیں، رہنے دو. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا اس کا مطلب ہے صحابہ میں یہ بات معروف تھی کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا عید کا دن ہے تو کر لینے دو، جائز ہے، لیکن چلو بعض خوشی کے موقع پر کر لیں تو ٹھیک ہے، خاص خاص موقع پر، لیکن کوئی عام اچھی چیز نہیں ہے. یہ خلاصہ نکلا احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بعض خاص خاص مواقع پر ہو تو ٹھیک ہے. اور اب آج کل جو دف کی آواز ہوتی ہے وہ اصل دف ہوتا نہیں، اس لیے کہ اصل دف ہے بھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ میں ہر چیز میں اپنی انسان کی اپنی جو آواز ہوتی ہے اسی کو کتنا گونج پیدا کر دی جاتی ہے، تو وہ جو ایکو وغیرہ اس میں آ جاتا ہے تو وہ دف سے تھوڑا سا بڑھ جاتی ہے اس کی آواز، جو ڈھول کے قریب پہنچ جاتی ہے. تو اگر وہ واقعی دف ہے لیکن اس میں یعنی وہ آواز میں ایکو یا گونج پیدا ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈھول کی آواز کے قریب ہو گئی. تو اس لیے بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ انسان اس سے بچے، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ اصل دف ویسے ہی کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھی عام حالات میں، اور دوسرا یہ یعنی عام حالات مطلب کہ یعنی خاص خاص مواقع پر تو اس کی ایجاد تھی، اور پھر آج کل کے دف جو ہے اس میں وہ ڈھول کے قریب ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو مشین وغیرہ یا کمپیوٹر یا جس طرح سے بھی اس میں ایک آواز مزید بڑھا دی جاتی ہے، تو وہ ڈھول کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ بچے اگر اس کے یعنی بچوں کو تو ہمارے سامنے تو وہ بجانے والی چیز تو موجود ہے نہیں کہ دیکھ کر کوئی سمجھے کہ اچھا یہ دف ہے اور یہ ڈھول ہے، سننے والے جو ہیں وہ تو سنتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے کوئی شخص سن رہا ہے اور بچے بھی سنتے ہیں، تو ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایک تعلق، اور ان کو ظاہر ہے کہ وہ آگے جا کر ان کو یہ فرق معلوم نہیں ہے کہ اچھا یہ ڈھول ہے اور یہ دف ہے، اچھا یہ جائز ہو یہ بھی جائز، تو میوزک اور ڈھول اور سب کچھ ان کے لحاظ سے وجہ سب کچھ جائز ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں. ظاہر ہے پہلے زمانے میں کیا تھا، سامنے ہی ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے، اب ریکارڈنگ میں ہے، تو ریکارڈنگ میں ظاہر ہے کہ بہت سے بچوں کے نہیں بلکہ بہت سے وہ جن کو یعنی بہت زیادہ یعنی ان چیزوں کا اسلامی تعلیمات وغیرہ کا علم نہیں بھی ہوگا، تو ظاہر ہے وہ بھی ریکارڈنگ میں اگر تم اگر نشید سن رہے ہو اور اس میں نشید کے ساتھ ساتھ دف کی آواز بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ سننے والوں کو تو یہ لگے گا تم ڈھول سن رہے ہو، اس نے نہیں دیکھا کہ اندر کیا بج رہا ہے. ہم نیت یہ کر رہے ہیں کہ ہم دف سن رہے ہیں لیکن سامنے والے کو آواز ڈھول کی لگ رہی ہے، پتہ نہیں اس میں گونج ہے یا نہیں ہے، تو اس وجہ سے احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بچے. لیکن وہی حقیقت میں نے مسئلے کی بتا دی کہ اس کو حرام نہیں کہیں گے، ناپسندیدہ اصلاً تھا، اور آج کل کے مشینوں وغیرہ کی آواز بنانے کی وجہ سے اس میں اور احتیاط کرنی چاہیے. یہ افضلیت کے لحاظ سے اور یعنی بہتر ہونے کے لحاظ سے، ورنہ ظاہر ہے کہ کسی بھی چیز پر حکم لگانا حلال اور حرام کا وہ آسان نہیں ہے جب تک ہم نے خود اس کو دیکھا نہ ہو کہ وہ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ فطرانہ یعنی صدقہ فطر دینے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ عید کے دن اگر کوئی مستحق موصل ہے نا کہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے، تو مستحق کے ہاتھ میں جو ضرورت مند ہے اس کے ہاتھ میں عید کے دن صبح پہنچ جائے تاکہ عید کی خوشی میں وہ بھی شامل ہو سکے، اس کو اس دن اپنے کھانے وغیرہ کے انتظامات کی فکروں کی پریشانی اس کی پریشانیاں نہ ہوں، بلکہ عید کے دن وہ بھی خوشی منائے جس طرح دوسرے لوگ خوشی مناتے ہیں. اصل تو یہ تھا. ہمارے ملکوں میں اس پر عمل کسی حد تک ہو سکتا ہے، آسان ہوتا ہے کہ وہاں غربا موجود ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, عید کو فجر اور عید کی نماز کے درمیان میں انسان نے جا کر دے دیا, وہ سب سے بہترین وقت ہے کہ اس دن وہ بھی خوشی منائیں. لیکن ہمارے یہاں چونکہ پہنچانے کے انتظامات وغیرہ وہ آسان نہیں ہوتے, تو انسان پہلے سے ادا کر دے تاکہ عید کے دن ان کے ہاتھ میں پہنچ جائیں, عید سے پہلے پہلے ان کے ہاتھ میں پہنچ جائیں. بہرحال یعنی پہلے دے سکتے ہیں. اصل وقت میں نے بتا دیا کہ اس دن ہے, لیکن اگر اس دن کوئی ملے اور اس کو انسان دے سکتا ہو, نہ ہو تو اس سے پہلے دے دے انسان. دیر کر دی تو وہ یعنی گویا کہ اس کی فضیلت میں کمی آ جاتی ہے, لیکن پھر بھی بعد میں بھی اگر پہلے کسی نے نہ ادا کیا ہو تو بعد میں بھی ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن عید سے پہلے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے. چیس کھیلنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چیس یہ وہ ہے جس کو شطرنج کہا جاتا ہے. شطرنج کی ممانعت چونکہ بعض روایات میں آئی ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی ممانعت منقول ہے, تو وہ کھیلنا منع ہے. بعض دوسری گیموں کا تو ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اصول کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ زیادہ اس میں انسان میں غفلت پیدا نہ کرے, عبادات وغیرہ میں اس کی وجہ سے خلل نہ ہو, بہت زیادہ اس میں انہماک نہ ہو, وہ اصول کی بنیاد پر. لیکن چیس کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا ذکر بعض احادیث میں آ جاتا ہے تو پھر اصول پر نہیں, وہ حدیث کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ وہ منع ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے اور لوگ عید وغیرہ پڑھنے میں بھی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیک یارڈ میں 5-6 لوگ مل کر نماز عید ادا کر لیں؟ ہاں, نماز عید ادا کر سکتے ہیں. جمعہ کا مسئلہ مختلف ہے کہ اگرچہ عید کا بھی اصل تو یہی ہے کہ اجتماعیت کی شکل ہو, ایک مجبوری کی شکل میں انسان اگر اس طریقے سے عید پڑھ لے تو ٹھیک ہے. کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ اچھا جمعہ بھی اسی طرح پڑھ لیں. جمعہ میں اور عید میں فرق ہے کہ عید یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر نہیں ہوئی, یعنی کیا مطلب, اگر یعنی اس کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ عید کی نماز اگر 4-5 لوگوں نے مل کر پڑھ لی, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تب بھی نفل نفل تو ہو ہی گئی, زیادہ سے زیادہ یہ کہ نفل نماز تو ہو گئی, بس اتنا ہے کہ ہاں باجماعت پڑھی ہے تو نفل نماز ہے. اگر واجب ادا ہو گیا, ظاہر ہے کہ ہم تو یہ اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ واجب ادا ہو جائے. میں اس لیے سے فرق کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ عید میں اور جمعہ میں فرق ہے کہ عید کی نماز وہ اگر انسان نہیں پڑھے گا تو بالکل ہی نہیں پڑھے گا, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے 4-5 آدمی مل کر جو بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں. جمعہ کی نماز یہ ہے کہ اس کی اگر جمعہ نہیں ہو سکتا ان کے شرائط کے ساتھ جو جمعہ کے شرائط ہیں, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ظہر دی ہوئی ہے کہ وہ تو فریضہ ہے اس کے بدلے میں, اور جمعہ اگر ادا نہیں ہوا تو ایک فریضہ انسان کے ذمہ باقی رہ گیا. عید کی نماز نہیں ہوئی جو جماعت سے پڑھی تھی تو اس کے بدلے میں نفل تو ہو ہی گئی. یہ صرف جو فقہی لحاظ سے اس کو فرق سمجھنا چاہیں, باقی بہرحال مسئلے کا جواب یہ ہے کہ ہاں عید کی نماز اگر عام مساجد میں جا کر پڑھنے کی پابندی ہے اور کوئی بیک یارڈ میں چند لوگ جمع ہو کر عید پڑھ سکتے ہوں تو ہاں اچھا ہے, پڑھ لینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اسی طرح ترغیب ہے عید کی نماز کے لیے جانے کی جس طرح مردوں کے لیے ہے, یا عورتوں کے لیے بہتر کیا ہے؟ آج کل کے حالات میں تو ظاہر ہے مردوں ہی کے لیے نہیں ہے, تو عورتیں کہاں جائیں گی؟ مساجد میں بھی پابندیاں ہیں کہ اتنی تعداد ہو. ہاں, ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید کے لیے عورتوں کو بھی ترغیب دی جاتی تھی, تاکید کی جاتی تھی کہ عید کے لیے ضرور جائیں. وہ مسلمانوں کی بڑی جماعت ظاہر کرنا کہ ایک بڑا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع ہے, بڑی اجتماعیت کی شکل کے طور پر یہ ظاہر ہوتا تھا. اور پھر یہ بھی تھا کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خاص باتیں بیان کی جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ عورتیں بھی ان سے مستفید ہوں. صرف نماز کے لیے نہیں ہوتا تھا, وہ نماز کے لیے نہیں ہوتا تھا, بلکہ یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ اچھا اگر کوئی عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہیں وہ بھی آ جایا کریں, برکت حاصل ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے براہ راست باتیں سننے کا موقع ملے گا. تو ان کو بھی ترغیب تھی. تو یہ اس دور کی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ نماز کے لیے نہیں تھا اصل, جب نے بتایا کہ حیض والی جو عورتیں حالت حیض میں ان سے بھی کہا گیا تھا کہ تم بھی آ جاؤ, تو اس لیے وہ نماز کے لیے آنے کی اصل ترغیب نہیں تھی. اجتماعیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کہ آپ کے کلام کو براہ راست سن سکیں۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی جیسے عام نمازوں کے لیے اس وقت عورتیں جاتی تھیں، لیکن بعد کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی منع کیا گیا اور آہستہ آہستہ مشدت آدھی گئی حالات کے لحاظ سے، تو وہی حکم ہوگا کہ عورتوں کے لیے بھی اگر، یعنی وہی عام نمازوں کا جو حکم ہے وہ اس کا ہے کہ ہمارے فقہا ہمارے ملکوں میں وہ تو عام طور سے منع ہی کرتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن ان ملکوں کے حالات ذرا مختلف ہیں، اور یہ پہلے اس بارے میں بات ہوئی ہے، مسئلہ بہت مفصل نہ ہو جائے، لیکن جب مسئلہ آیا ہے تو اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد جانا، عید کو چھوڑ دیں ہم ویسے ہی نماز کے لیے، عورتوں کے لیے مسجد جانے کا کیا حکم ہے؟ کہ جہاں پر عورتیں اصل کے لحاظ سے اس پر عمل کریں کہ اچھا ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور یعنی جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے اچھا کوئی چیزیں بھی لانی ہے تو اچھا مرد لے آئیں گے، ان کو بلا وجہ دکانوں میں بھی نہیں جانا، شاپنگ بھی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں، تو وہاں پر تو ہم چلو ٹھیک ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد نہ جانا بہتر ہے، گھر میں ہی رہیں، اس لیے گھر میں ہی ٹھہرتی ہیں، لیکن اگر عورت ہر جگہ جاتی ہے سوائے مسجد کے تو ہم کہ نہیں ٹھیک ہے پھر مسجد بھی چلے جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ وہاں جا کر بازار کے مقابلے میں تو مسجد جانے میں زیادہ فائدہ ہی ہوگا۔ یہ اس لحاظ سے کہ حالات کا تغیر دیکھ کر بھی احکام میں فرق آتا ہے کہ جب عورتیں شاپنگ بھی جا رہی ہیں، دوسرے کاموں کے لیے بھی جا رہی ہیں، تو اچھا پھر اگر نماز کے لیے بھی چلے جائیں، ہاں اتنا ہے کہ ان کو نماز کے لیے جانے کی فضیلت کچھ مسجد جانے کی فضیلت زیادہ نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر اگر وہاں بیان ہوتا ہے، وہاں جا کر اگر تراویح میں قرآن سنا جاتا ہے اور وہاں جانے سے دینی لحاظ سے کچھ زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے تو ہاں چلے جایا کریں۔ یہی چیز عید کے بارے میں بھی ہم کہیں گے کہ عید کے لیے اصل حکم کے لحاظ سے یہ تھا کہ عورتیں نہ جانا بہتر ہے، نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ دینی فائدہ صرف نماز پڑھ کے واپس آنا ہے، کوئی خاص فائدہ نہیں، چلے جائیں، منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور دینی فائدہ مقصود ہے کہ مثلا وہ ایک ماحول ہے یا یعنی کوئی دینی باتیں سننے کے لحاظ سے یا اور کسی لحاظ سے فائدہ ہے تو ہاں ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم ترغیبی لحاظ سے کہیں گے کہ ہاں جانا شاید فائدہ مند ہوگا بجائے اس کے کہ نہ جائیں۔ تو حالات کے لحاظ سے فرق ہے۔ یہی مسئلہ اگر ہمارے ملکوں میں پاکستان وغیرہ میں پوچھا جائے گا تو وہاں کچھ اور حکم بتایا جائے گا، اور یہ بات یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے مسئلہ بنا رہا ہوں، نہیں، میں صرف بتا رہا ہوں، یہ میں نے بات وہاں مفتی احمد صاحب سے اس بارے میں بات کی تھی اور ان سے، یعنی بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت کے میں نے بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا نہیں آپ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے وہاں کا یہ صحیح ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ کسی کو سانس کی تکلیف ہے اور انہیلر کی ضرورت پیش آتی ہے، بہرحال وہی کہ اگر انہیلر استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو چونکہ وہ دوائی اس کے اندر گئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر پتہ ہے کہ روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے تو پھر یعنی آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ کبھی روزہ رکھ سکے، تو اس کے لیے حکم پھر فدیے کا ہوگا، اور یا پھر یہ ہے کہ اچھا جب مختصر دن آتے ہیں، سردیوں کے ایام آتے ہیں، ان دنوں میں اگر روزہ رکھنے کی استطاعت ہو تو ان دنوں میں روزہ رکھ لیں۔ یہ تو عام طور پہ ہمارے علماء کی رائے ہے۔ بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی حد تک انہیلر استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو تو جاتا ہے، لیکن چونکہ ظاہراً نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے پیٹ میں اور معدے میں جاری ہے، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت روزہ رکھ لے اور احتیاطاً بعد میں قضا کر لے، یہ بعض کی رائے ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے ہے کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ شخص روزہ رکھے گا لیکن اگر انہیلر استعمال کر لے تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اب اگر سردیوں کے جو مختصر دن ہوتے ہیں ان میں قضا ہو سکتی ہو تو قضا کرے، نہیں ہو سکتا تو فدیہ ادا کر لے، اللہ تعالیٰ نے سہولت کے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ خواتین اگر مسجد میں تراویح پڑھتی ہیں تو وتر بھی مسجد میں ہی پڑھیں یا بعد میں تہجد کے بعد پڑھیں؟ نہیں، جب جماعت سے وہاں باقی نماز پڑھ رہی ہیں تو وتر بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں، وتر میں بھی شامل ہو جائیں اور پڑھ لیں۔ کوئی خاص نفل ہیں جو عورتیں عید کے دن گھر میں پڑھیں؟ نہیں، کوئی خاص نفل نہیں ہے عید کے دن، بس یا عید کی نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص اس دن کی نماز نہیں ہے۔ نکسیر آنے سے نماز روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نکسیر آنے سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا اس لیے کہ خون نکلا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ روزہ ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز اندر جائے اور یہ خون باہر نکل رہا ہے، تو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. اگر کسی نے وتر کی نماز چھوڑ دی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اس نیت سے کہ تہجد کے بعد پڑھیں گے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو صرف یہ کہ جب ایک تراویح جماعت سے ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ وتر بھی جماعت سے ہو جائیں، لیکن اگر کسی نے وتر نہیں پڑھے اور بعد میں پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں، کوئی غلط کام نہیں کیا، دونوں کا اختیار ہے. انہیں عورتوں کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ان کو دونوں کا اختیار ہے. نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پڑھنا چاہیے، بہتر ہے. یعنی کسی نے ادب یا مستحب، کسی نے ادب کہا کسی نے مستحب کہا، بہرحال بہتر ہے، پڑھ لینا چاہیے. اگرچہ اس بارے میں فقہائے حنفیہ کی روایت مختلف ہیں، یہ راجح یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے. اسی کی بات ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی. کسی کا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا نماز کی اس کو اہمیت نہیں ہے، پہلے نماز پڑھا کرتا تھا لیکن اب اس کو کوئی خاص زیادہ اہمیت نہیں ہے نماز کی، تو کس طرح اس کے اندر نماز کی اہمیت پیدا ہو؟ دو چیزیں اس کے لیے ہیں، دعا تو خیر ہے ہی کہ دعا کا اہتمام، لیکن اس کے ظاہر اسباب میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اچھا ماحول اس کو دے دیا جائے، اگر جماعت وغیرہ کی کوئی شکل ہو جماعت والوں کے ساتھ شامل ہونے کی، اس لیے کہ وہاں تو یہی ماحول ہوتا ہے، نماز پڑھی جائے گی، نماز کا اہتمام ہوگا، کہ اس طرح کے ماحول میں اس کو کچھ وقت کے لیے رکھا جائے، اس سے نماز کی اہمیت آ جائے گی. ایک اور دوسرا ہے کہ نماز کے فضائل پر کوئی کسی بھی طریقے سے اس کی تعلیم کا کوئی سلسلہ ہو، چاہے گھر میں ہو یا اگر گھر میں اگر اس کے اہتمام نہ ہوتا ہو، یعنی اس کی اہمیت پیدا نہ ہوتی ہو، تو اگر مسجد میں یا یعنی جہاں پر اس کی تعلیم وغیرہ کا سلسلہ ہے ان کے ساتھ کہیں پر بھی، بہرحال فضائل نماز، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل اعمال ہے، اس میں فضائل نماز والی، اس کی تعلیم یعنی روزانہ کچھ نہ کچھ، چاہے 5 منٹ 10 منٹ اگر اس کی تعلیم کا سلسلہ ہو، تو وہ احادیث اور وہ باتیں کان میں پڑھتے رہنے سے بھی اس کی مزید اہمیت پیدا ہوتی ہے. تو ماحول مل جائے، اگر فضائل نماز کی تعلیم ہو جائے، اور تیسری چیز ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام ہو جائے، انشاءاللہ مسئلے کا حل ہو جائے گا. اگر کسی عورت کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا اس کی قضا ہے؟ ہاں، قضا لازم ہوگی. پچیسویں رات کی دعا کی ریکارڈنگ، 25ویں رات کون سی تھی؟ اگر جمعہ کی رات تھی تو اس دن تو چونکہ صرف درود شریف اور دعا ہی پڑھنا مقصد تھا، چونکہ کوئی بات وغیرہ نہیں تھی، تو اگر وہ جمعہ کی رات ہے تو اس کی دعا شاید ریکارڈ ہی نہیں ہوئی تھی. اور اگر اور کوئی ہے تو میرے خیال سے وہ سب بھیج دی گئی ہیں. عید کے سنتیں اور عید کے دن کے بعض احکام، انشاءاللہ اس بارے میں ہم کل منگل ہے और वैसे उम्मीद तो नहीं है कि कहीं पर भी बुध को ईद होगी, उम्मीद तो नहीं है कि कहीं पर बुध को ईद होगी। तो इसलिए हम बुध के दिन इंशाअल्लाह, जो कि बहुत से लोगों के लिहाज से 30वां रोज़ा होगा, तो कल इंशाअल्लाह हम किताब ख़त्म कर लेंगे और परसों इंशाअल्लाह हम ईद के बारे में, ईद के अहकाम के बारे में इंशाअल्लाह कुछ बात कर लेंगे, ईद की रात, उसकी फजीलत और उसके बाद अहकाम वगैरह की। सवाल ये है कि आजकल के हालात में चूंकि वो कानूनी पाबंदियां हैं और फैमिलियां बड़ी होती हैं, मुलाकातें करनी होती हैं, कभी 30-40 लोग जमा होते हैं, ये जो भी मसला है ये कानून का मसला है, शरीयत का मसला नहीं है। यानी अब इसके पीछे क्या हकीकत है वो हर एक अपने लिहाज से, बहरहाल उस पर जो भी अमल करना चाहे, बहरहाल ये शरी लिहाज से 30-40 लोग अगर घर में जमा होते हैं तो ज़ाहिर है शरीयत तो उसे मना नहीं करती, तो बाकी कानूनी लिहाज से इंसान अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करे कि कहीं मुजरिम साबित ना हो जाए और उस पर कोई जुर्माना ना आ जाए, कानूनी लिहाज से वो कोई मुजरिम शुमार ना हो, इसका ख्याल रखें। ये भी यानी ज़ाहिर है कि एक इस्लामी लिहाज से इसकी भी ज़रूरत है कि इंसान अपने आप को मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल ना करे, बहरहाल उसका एहतमाम कर ले कि किसी तरीके से पड़ोसियों वगैरह को शिकायत ना हो, लोगों को उसकी वजह से कोई शिकायत का मौका ना मिले। बाकी ये तो हकीकत है कि लोग जमा होते हैं, हर जगह जमा होते हैं, लोग जमा होते हैं और घरों में भी और मुख्तलिफ जगहों पर, तो वो सब तो हो रहा है। यानी किसी दुकान में भी चले जाए तो वहाँ भी कई लोग जमा होते हैं, यानी ये तो बहरहाल वो दुकानों वगैरह में तो कानूनन उनको इजाज़त मिलती है कि इतनी तादाद की इजाज़त है और इतनी वो तादाद के लिहाज से लोगों को अंदर जाने देते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़ाहिर है 5-10 से ज़्यादा होते हैं। तो हासिल यह है कि शरी लिहाज से इसमें कोई गुनाह का काम नहीं है अगर लोग जमा होते हैं। बाकी यह है कि हाँ, ये ख्याल रखें कि अपने आप को इस तरह यानी खुलेआम अगर इस तरह अगर वो जमा हों और उसकी वजह से कानूनी गिरफ्त में आते हैं तो ये भी कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है कि कानूनी लिहाज से कोई मुजरिम अपने आप को साबित करें। कानून का ख्याल रखते हुए और अपने हालात का ख्याल रखते हुए इंसान देख ले कि क्या अमल करना है। आज की रात वहाँ के लिहाज से तो बहुत से लोग, US वगैरह के लिहाज से 29 है, कनाडा में भी बहुत सौ के लिहाज से है, तो आज की रात की तरतीब इंशाल्लाह वही होगी जैसे रोज़ाना रात में होती है, और कल रात में इंशाल्लाह यानी आज की रात होने के बाद कल यानी ट्यूसडे के बाद जो रात आएगी तो उस रात में इंशाल्लाह हमारे यहाँ जो बहुत से लिहाज से 30वीं रात होगी उसमें ख़त्म कुरान होगा, तो उस वक्त फिर 2:30 बजे वाली दुआ नहीं होगी बल्कि 11:30 बजे, 11:20 और 11:30 के दरमियान तरावी ख़त्म होगी, उस वक्त इंशाअल्लाह दुआ होगी। और बुध के दिन अगर ईद नहीं हुई तो जिसकी ईद नहीं हुई वो हमारे साथ शामिल हो जाए, ईद के बारे में इंशाअल्लाह उस दिन बात कर लेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।